السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بھی اسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اور کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائے کیو این اے، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں الحمدللہ پارا نمبر 27 قال فما خطبكم ہے. سورہ الذاریات جاری ہے. پہلا سوال، لوط علیہ السلام کی بستی سے کتنے گھرانے ایمان لائے؟ بائی دا وے، یہ ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ آپ کی فین فالوئنگ کتنی ہے، آپ کے ساتھ ہیں کتنے لوگ، تو دیکھیں کہ یہ نبی، ان کی دعوت، ان کی نبوت اور نتیجہ ظاہری دنیا میں قبول کرنے والے صرف ایک گھر اور اس کے بھی مکمل افراد نہیں، اپنا گھرانہ اور وہ بھی مکمل فیملی نہیں. الذاریات 36 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا، یعنی اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا اور وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا، وہ بھی بیوی کے سوا اس کے تمام افراد کو ساتھ لے کر نکل جانے کا حکم ہوا. نیکسٹ کوسچن، تکوینی اور شرعی حکم کسے کہتے ہیں یا کونی اور شرعی؟ کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، کسی کی مجال نہیں کہ ذرہ برابر سرتابی کر سکے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اس ارادے کو ارادہ کونیہ اور اس حکم کو تکوینی حکم کہتے ہیں. جیسے یاسین 82 ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اکثر معاملات میں انسان اور جن بھی اللہ کے اس ارادہ کونیہ اور تکوینی حکم کے اسی طرح پابند ہیں جس طرح دوسری تمام چیزیں، ان کی پیدائش، عمر، رزق، صحت، مرض اور ان کے اعضاء کے افعال اور صلاحیتوں میں ان کی مرضی کا کچھ دخل نہیں. البتہ ان دونوں کو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک اختیار عطا فرمایا ہے، یعنی جن و انس کو، اور زندگی گزارنے کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کچھ احکام دیے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام، تم نے میری غلامی اور بندگی میں زندگی بسر کرنی ہے. اللہ کے اس حکم کو حکم شرعی اور اس ارادے کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. انسان اس حکم کی تعمیل اور اس ارادے کو پورا بھی کر سکتا ہے اور اسے اس حکم کی نافرمانی اور اس ارادے کو پورا نہ کرنے کا بھی اختیار ہے. اسی اختیار پر اس سے باز پرس ہوگی اور وہ ثواب یا عذاب کا مستحق بنے گا. ملک 2 ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم اجرکم احسن عملا. اللہ نے اس کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر بھیجے اور فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ان دونوں کو پیدا کرنے سے میرا مقصد ارادہ شرعیہ یہی ہے کہ وہ میری عبادت اور میری بندگی کریں اور اپنی پوری زندگی میرے احکام کے مطابق گزاریں. الذاریات کے بعد اس بارے میں الطور شروع ہو رہی ہے. یہ مکمل خلاصہ اور تعارف آپ یہاں اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں. نیکسٹ کوسچن، سورہ الطور، وجہ تسمیہ. اس سورہ کے پہلے ہی لفظ الطور پر اس کا نام رکھا گیا اور اس سورت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے. والبیت المعمور سے کیا مراد ہے جو آیت 4 میں آیا؟ اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے فرمایا اس سے مراد حدیث میں مذکور ساتویں آسمان پر موجود ایک مکان ہے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہمارے ساتھ ساتویں آسمان کی طرف چڑھے تو جبریل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، کہا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں بھیجا گیا ہے. تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھ کی ٹیک بیت المعمور، اس کا لفظی ترجمہ آباد گھر، बैतुलमामूर के साथ टेक लगा कर बैठे हुए थे, और उस घर में हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, और जो एक दफ़ा दाखिल हो जाए वो फिर दोबारा कभी इसमें दाखिल नहीं होते। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद काबा भी लिया है, जो हर वक़्त उम्रा, हज, क़याम और तवाफ़ करने वालों के साथ आबाद रहता है। हकीकत यह है कि बैतुलमामूर के लफ्ज़ में इन दोनों अज़ीमुश्शान घरों के अलावा हर आबाद घर भी शामिल है, और ये अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत का खुला निशान है कि उसने ज़मीन के हर हिस्से को आबाद कर दिया। यानी आप कह सकते हैं नंबरवार के आसमान पर बैतुलमामूर, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा काबा बैतुलमामूर कहलाने का हकदार मिस्दाक, और फिर उसके बाद हर आबाद घर जो अल्लाह के ज़िक्र से आबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहलाम किसे कहते हैं? अहलाम हिल्म की जमा है, जो दरअसल गुस्सा भड़कने के वक्त ज़ब्त नफ्स को, अपने आप पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल को कहते हैं। यानी समझदारी, अक़ल, और अक़ल को हिल्म इसलिए कहते हैं कि ऐसे वक्त में वही तबीयत पर ज़ब्त का बाइस होती है, और इसमें मुस्बत माना होता है। और अगर इसके साथ अज़गास आ जाए तो ये जहन के परागंदा ख्यालात और ऐसे ख्वाब जिनकी कोई ताबीर ना हो उन पर बोला जाता है, जैसे अज़गासु अहलाम यूसुफ 44 में है, और तूर 32 में अम तअमुरुहुम अहलामुहुम, या उन्हें उनकी अक़लें इस बात का हुक्म देती हैं। ये उनकी अक़लों पर तंज है कि अपने आप को बड़ा सियाना कहते हैं जबकि उनकी अक़लें उन्हें सरकशी का हुक्म दे रही हैं। इस पारे में सूरह अन-नज्म शुरू होती है, वजह तस्मिया और तारुफ़। नाम तो इसका पहले ही लफ्ज़ अन-नज्म पर रखा गया, ये मक्का में नाजिल होने वाली इब्तदाई सूरतों में से है, और पहली सूरत है जिसमें सजदा की आयत नाजिल हुई। नज़ूल के अतबार से सजदा वाली पहली सूरत। इसकी तासीर और ज़ोरे बयान का ये आलम है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आम मजमा में पढ़ा, जिसमें मुसलमानों के साथ मुशरिकीन भी मौजूद थे, तो मुसलमानों के साथ मुशरिकीन भी बे इख्तियार सजदे में गिर गए। सही बुखारी में इसके मुतालिक दो अहादीस आती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, पहली सूरत जिसमें सजदा की आयत नाजिल हुई अन-नज्म थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, और आपके पीछे जितने लोग थे सब ने सजदा किया सिवाय एक आदमी के। मैंने उसे देखा कि उसने मिट्टी की एक मुट्ठी पकड़ी और उस पर सजदा कर लिया, यानी झुका नहीं बल्कि मिट्टी को माथे पे लगा दिया। फिर मैंने बाद में देखा कि वो काफिर होने की हालत में कत्ल हुआ, और वो उमैया बिन खल्फ था। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम में सजदा किया, और आपके साथ मुसलमानों, मुशरिकों और जिन्नों इंस ने भी सजदा किया। ये इसकी तासीर और इसका असर था। अन-नज्म 4, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा से मुराद कौन सी वही है? मुफस्सिर इब्न कथीर रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان। यानी इसका मतलब है कि आपने वही बात कही जिसके मुतालिक आपको हुक्म दिया जाता था, किसी कमी या ज्यादती के बगैर पूरी की पूरी लोगों तक पहुंचा दी। इस वही में कुरान भी शामिल है और हदीस भी। इस पर दलील अबू दाऊद के हवाले से है। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनता उसे हिफ्स करने के इरादे से लिख लेता, तो कुरैश ने मुझे मना किया और कहा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी सुनते हो लिख लेते हो, हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर हैं जो कभी गुस्से में बात करते हैं और कभी खुशी में। तो कहते हैं मैंने लिखना तर्क कर दिया। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया कि यानी इस तरह मैं लिख रहा था और इस तरह लोगों ने कहा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दहन मुबारक की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए फरमाया, उकतुब फवल्लदी नफ्सी बियदी मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, लिखो क्योंकि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस मुँह से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। और ज़ाहिर है आपने कुरान के अलावा भी बातचीत की और अहकाम दिए, वो अहादीस कहलाते हैं, तो वो भी वही में शामिल है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते थे। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अकूलु इल्ला हक्का, मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता। तो आपके किसी सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल आप तो हमसे खुश तभी भी कर लेते हैं। आपने फरमाया कि मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता, यानी खुश तभी भी सच्चाई पर मबनी होती है। ऐसा मजाक जिसमें झूठ का या दिल आज़ारी का अंदाज़ हो आप नहीं इख्तियार करते थे। النجم فائیو علمہ شدید القوا سے مراد کون ہے؟ النجم فائیو علمہ شدید القوا، بعض لوگ اس سے مراد اللہ لیتے ہیں مگر یہ درست نہیں، بلکہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی وحی پہنچائی۔ دلیل اس کی خود قرآن کی دوسرے مقام پر شہادت، واضح طور پر یہ صفت جبریل علیہ السلام کی بیان ہوئی، جیسے التکویر 19 سے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہی النجم ہے، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ تو جو النجم میں ہیں الفاظ وہ التکویر میں ہیں، اور وہاں واضح طور پر ان دونوں کو ملائیں تو ایک ہی مستاق معلوم ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی التکویر میں تو جبریل کو لے، یہاں النجم میں خود اللہ تعالیٰ کو لے تو یہ اپوزٹ ہو جائے گا، کہ آپ التکویر میں جبریل کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے ایک نہیں بہت سی قوتیں عطا فرمائیں، کہ قوا فرمایا، شدید القوا، بہت سی قوتیں عطا فرمائیں، اور ہر قوت ہی نہایت مضبوط زبردست۔ بھلا جسے اللہ نہایت مضبوط قوتوں والا فرمائے اس کی قوتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سید ولد آدم نے انہیں ان کی اصل صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائٹل ہے، آپ نے انہیں ان کی اصل صورت میں صرف دو دفعہ دیکھا، اور اس دیکھنے سے جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری، اس سے ان کی عظمت و حیبت، حسن و جمال اور قوت و وسعت کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر ہزاروں سالوں کے فاصلے لمحوں میں طے کرنے سے ان کی رفتار کی سرعت و قوت کا معمولی اندازہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں کب دیکھا؟ جواب، النجم ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا۔ جو بڑی طاقت والا ہے سو وہ بلند ہوا، اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، بس اتر آیا، پھر وہ دو کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا، بلکہ زیادہ قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبریل علیہ السلام کو دو بار ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ان آیات میں پہلی بار دیکھنے کا ذکر ہے، جبریل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوئے تو زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ان سے پر ہو گیا، جیسے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ پہلی وحی کے بعد وحی کے وقفے کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہے، تو میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، تو انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر، آگے کی آیات۔ پھر وہی گرما گرم ہو گئی اور پے در پہ آنے لگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو عبداللہ بن مسعود سے متعلق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، جو سورہ فاطر اولی اجنحۃ مثنا وثلاث وربع کی تفسیر میں بھی آیا ہے، النجم 10 فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ اس آیت میں فاوحى، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ فاوحى، پھر اس نے وحی کی، یہ ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ فاوحا کی ضمیر جبریل کی طرف بھی جا سکتی ہے، مگر اس صورت میں عبدہ میں ضمیر غائب سے مراد اللہ کی ذات پاک ہوگی، کیونکہ عبدہ سے مراد اللہ کے بندے کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آسمان و زمین کا ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، جبریل یا کسی اور کا کوئی بندہ نہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پھر جبریل نے اس اللہ کے بندے کی طرف وحی کی۔ ما اوحا، جو وحی کی، اس کو مبہم رکھ کر اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا۔ عند سدرۃ المنتہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کس کو دیکھا؟ یاد رہے یہ سوالات اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ عقیدہ سے متعلق ہیں، اور بعض لوگوں نے اللہ اور رسول کو اس مقام پر ایک کر دیا جو کہ بالکل غیر ثابت ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے تھے، ان کی اصل صورت میں ایک بار دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رَأَيْتُ جِبْرِيل صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُ سِتُّ مِئَةِ جَنَاح، میں نے جبریل کو دیکھا، اس کے 600 بازو تھے یا پر، اور اس کے پروں سے حیران کن رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ النجم 18، لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس آیت میں نشانیوں سے مراد کون سی نشانیاں ہیں؟ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اس میں من تبعیض یعنی بعض کے لیے ہے، یعنی قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان بہت بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی تو جبریل علیہ السلام ہیں، جنہیں دو دفعہ دیکھنے کے ذکر کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ احادیث معراج میں اور بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھا۔ ان میں براق، ساتوں آسمانوں کے عجائبات، اور ان پر انبیاء کرام کی ملاقات، دجال، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم، جہنم کا خازن، مالک، نہر کوثر، بیت المعمور، چار دریا، وہ مستوا، بلند ہموار جگہ جس پر چڑھتے تو قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی، اور دوسری نشانیاں شامل ہیں۔ اور لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یہ آیت واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ لقد کے تاکیدی الفاظ کے ساتھ یہ نہ فرماتا کہ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھیں، بلکہ فرماتا کہ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب اعلیٰ کو دیکھا۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ کے بجائے لقد رآ ربہ الکبریٰ یوں ہوتا، تو یہ بھی واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور پھر لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اور پھر یہ نعمت یعنی نعمت دیدار تو محشر اور جنت میں نیکوکاروں کو وہاں نصیب ہوگا۔ سورۃ النجم کے بعد سورۃ القمر شروع ہوتی ہے۔ چاند، اس کا نام اس کی پہلی آیت کے آخری لفظ پر رکھا گیا، اس سے شق قمر سمیت دیگر اہم اسباق اور واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہاں آپ اس کتاب سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت کے آخری لفظ ون شق القمر پر رکھا گیا۔ عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا قراءت فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، آپ ان دونوں میں یعنی عیدین میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ شق قمر کا اس بات، اس پر سوال ہے کہ واقعی ایسے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے؟ شق قمر کے اس بات کے لیے سورۃ القمر کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہی کافی ہے، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور صحیح احادیث سے بھی چاند کا پھٹنا ثابت ہے، اور یہ واقعہ اتنی کثیر سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اکثر محدثین و مفسرین نے اسے متواتر قرار دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چاند پھٹنے کے واقعہ پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیران کن معجزات میں سے ایک تھا۔ اس پر دلائل آپ بخاری، دلائل النبوۃ للبیہقی اور مسلم وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ القمر کے بعد الرحمن ہے، پہلے ہی لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ صرف لفظ سے ہی اسم با مسمہ نہیں بلکہ اس کا مضمون بھی، یہ سورت شروع سے آخر تک اللہ کی صفت رحمت کے مظاہر اور ثمرات کا بار بار ذکر ہے۔ اس سورت کے متعلق بھی اہم ترین معلومات، اور میں کہوں گی کہ ضروری معلومات، آپ یہاں اس کتاب سے ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، سورہ الرحمن کو عروس القرآن کہنا کیسا ہے؟ اس سورت کی فضیلت میں مشہور تو ہے کہ لکل شئین عروس وعروس القرآن الرحمن، ہر چیز کا ایک دھلا ہوتا ہے اور قرآن کا دھلا سورہ الرحمن ہے۔ عروس کا معنی دھلا بھی ہے اور دھلن بھی۔ یہ عام طور پر جو علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے پیش کی جاتی ہے اصل میں ثابت نہیں، ضعیف ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان میں آلاء سے کیا مراد ہے اور یہ سورت میں کتنی بار آیا ہے؟ آلاء الیون کی جمع ہے، اس کا ایک معنی نعمت ہے اور ایک معنی قدرت بھی ہے، اور یہ آیت سورت الرحمن میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی اقسام و انواع کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا، حتیٰ کہ میدان حشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا، اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تو عذاب کے بعد اس کا کیا مطلب؟ تو عذاب کے بعد یعنی امور آخرت کی یاد دہانی بھی تو نعمت عظیمہ ہے، تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی کوشش کر لیں۔ نعمتوں کے بیان سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز اور مستحب ہے، یہ زہد اور تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی تعلق مع اللہ میں مانے، جیسے بعض اہل تصوف باور کراتے ہیں۔ بار بار یہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، یہ توبیخ اور تحدید کے طور پر ہے، جس کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے روکنا، جس نے ساری نعمتیں پیدا اور مہیا فرمائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھنا پسند فرماتے، لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ سیدنا جابر کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں مکمل سورہ رحمان کی تلاوت سنائی، وہ سنتے رہے خاموشی سے۔ آپ نے فرمایا، میں نے یہی صورت جنوں والی رات کو ان پر تلاوت کی تھی، وہ تمہاری بنسبت اچھا جواب دینے والے تھے، وہ اس طرح کہ جب میں فبأی آلاء ربکما تکذبان یہ پڑھتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے اور تیرے لیے ہی تعریف ہے۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کا ریفرنس ہے۔ سورہ الرحمن میں کئی آیات میں جہنم اور عذاب کا بھی ذکر ہے، تو وہاں یہ فبأی آلاء ربکما تکذبان کہنے میں کون سی نعمت کی یاد دہانی ہے؟ آلاء اس کا معنی ایک صرف نعمت ہی نہیں بلکہ قدرت بھی ہے۔ اللہ کی صفات اور جہنم و عذاب کے بیان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں اللہ کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے، اور ایک جواب یہ ہے کہ عذاب آنے سے پہلے اس کے متعلق خبردار کرنا، یعنی اس کو نعمت کے معنی میں لینا، تو یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے بندہ اس سے بچنے کی جد و جہد کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل یوم ہوا فی شأن میں کل یوم اور شأن سے کیا مراد ہے؟ کل یوم سے مراد ہر دن، ہر وقت، یعنی ہر لمحے، اور شأن یعنی ہر لمحے ایک نئی شان میں ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی قسم کا خرچ کرنا اس میں کمی نہیں لاتا، رات دن بے حساب برسنے والا ہے، تم نے دیکھا اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کی کیا کچھ خرچ کیا، تو اس خرچ کرنے نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، نیچے کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے، یعنی دیتا جا رہا ہے۔ اسی طرح کل یوم ہوا فی شأن کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ من شأنہ ان یغفر ذنبًا ویفرج کربًا ویرفع قومًا ویخفض آخرین، اس کی شان سے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ بخش رہا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر رہا ہے، اور کسی قوم کو اونچا کر رہا ہے اور کسی کو نیچا کر رہا ہے۔ اس میں یہود کا بھی رد ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں تو زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر 7ویں دن یعنی ہفتے کو آرام کیا، تو یہ رد ہے کہ وہ ہر دن نئی شان میں ہے، اسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ آرام کی ضرورت ہے۔ ذی الجلال والاکرام کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے اور یوں کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور ذی الجلال والاکرام اللہ کا ایسا بابرکت نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی، الزو بیا ذا الجلال والاکرام، کہ یا ذا الجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، اسے لازم پکڑ لو، یعنی اس کو کثرت سے پڑھتے رہو، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر بابرکت نام ہے۔ یہاں سوال آتا ہے کہ ذو الجلال والاکرام، ذی الجلال والاکرام، ذل الجلال والاکرام کیا صحیح ہے، کیوں ایسے ہے؟ تو یاد رہے کہ تینوں مختلف جملوں میں، آیات میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ مثلا ذو الجلال والاکرام، ذی الجلال والاکرام، ذل الجلال والاکرام پڑھتے وقت ہم ذال پر زبر، زیر اور پیش جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو الرحمن 27 میں دیکھیں، وہاں آیا ہے ذو الجلالی، کیسے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، اور اسی صورت کی آخری آیت یعنی 78 میں ہے تبارک اسم ربک ذی الجلالی. تو اصل میں ذو کا معنی بھی والا، ذی کا معنی بھی، اور ذا کا معنی بھی صاحب والا، جیسے ذو الجلال شان والا، پھر ذی الجلال کہیں یا ذل جلال کہیں. یہ جو زبر زیر پیش کی تبدیلی آتی ہے یہ لغوی یعنی گرامٹک سچویشن ہے. سینٹینس میں گرامٹیکلی اس پر پیش یا اسی طرح زیر یا زبر بدلتی رہتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پہلی آیت جو آتی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اس میں وَجْهُ پر پیش ہے جس کی وجہ سے ذو الجلال یعنی جو ذال ہے اس پر بھی پیش آئی. ذو الجلال یہ صفت ہے وَجْهُ کی، موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے صفت کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے، موصوف صفت اعراب میں برابر ہوتے ہیں. ذو یہ صفت ہے وجہ کی، اسی بنا پر ذال پر پیش آئی. وجہ کی ہا پر پیش ہے اسی لیے ذو الجلال کی ذال پر پیش ہے. بالکل اسی طرح جو ذی الجلال والاکرام ہے، اگر آپ پوری آیت دیکھیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو اس میں تبارک اسم ربی، اس میں ربکا کی با کے نیچے زیر ہے، با پر زیر کی وجہ سے اس کی صفت آگے ذی الجلالی ذال پر زیر آئی، کیونکہ ذی الجلال یہ صفت ہے رب کی، یہ لفظ ہے رب، اور رب پر زیر ہے اسی لیے اس کی صفت پر بھی زیر ہے. موصوف صفت اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو وہ دعا یاد آ رہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفار کرتے اور وہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اس میں ذل جلال کی ذال پر زبر ہے، کیونکہ جب منادا مضاف ہوتا ہے جیسے یا ذل جلال، اے جلال والے، یہ مضاف ہے، تو جب اس کو پکارا جاتا ہے تو اس سے پہلے یا آتا ہے، تو یا کی وجہ سے پھر منادا مضاف منصوب یعنی زبر والا ہو جاتا ہے. نصب اور فتح زبر کو کہتے ہیں، زیر کو کسرہ اور جر کہتے ہیں، پیش کو رفع یا ضمہ. تو جو ذو الجلال کی ذال پر پیش ہے وہ حالت رفع ہے. نیکسٹ کوسچن، سورہ الواقعہ کا تعارف، یہ مکی صورت ہے، تین رکوع ہیں، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. آیت ایک کا تیسرا لفظ اذا وقعت الواقعہ، آخری لفظ جو ہے یہی اس کا نام ہے. اس میں قیامت کا احوال ہے، لفظ اور مضمون کے اعتبار سے سمبھا مسمع ہے. اس کا مکمل تعارف آپ یہاں کتاب سے ملاحظہ فرمائیں. کہ یہ جو اس کو روزی اور رزق کے لیے پڑھا سنا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ سورۃ الواقعہ کی فضیلت کی حقیقت. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے بوڑھا کر دیا. یہ تو ثابت ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اس کو روزانہ رزق کے لیے تلاوت کرتے ہیں اور مختلف حوالے دیے جاتے ہیں کہ جس نے پڑھا تو اس کو فاقہ نہیں پہنچے گا، ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار احادیث الضعیفہ والموضوعہ میں ہوتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا، تو اس کا جواب سورہ واقعہ کی آیت 79 ہے. یاد رہے کہ یہاں اس میں جو لا یمسہ الا المطہرون آیا ہے، یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ فی کتاب مقنون، قرآن کریم جو کتاب مقنون یعنی لوہے محفوظ میں ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں یعنی فرشتے. اس میں لوگوں کو، انسانوں کو تو کہا ہی نہیں جا رہا کہ نہ چھوو مگر طاہر یعنی پاک، اور اگر یہ لے بھی لیا جائے، نعوذ باللہ، یہ تحریف ایمانوی بن جائے گی اگر کوئی پھر بھی اسی پر اصرار کرے، تو بھی اس کا مطلب طاہر، مسلمان تو طاہر ہوتا ہے، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، پھر بھی مشرک کو اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دی جائے. یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کی سرزمین کی طرف قرآن لے کر سفر نہ کرو. یہ تفصیل آپ یہاں ذرا کتاب میں دیکھ لیجئے. آگے سورت شروع ہوتی ہے الحدید، اس کا تعارف اور خلاصہ. الحدید لوہے کو کہتے ہیں. اس سورت کی آیت 25 میں اس عظیم نعمت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے لوہا اتارا، اگرچہ لوہا زمین سے نکلتا ہے مگر نعمت کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے انزلنا فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نعمت کا اصل سرچشمہ آسمان ہی ہے، جہاں سے اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے، پھر چیز وجود میں آتی ہے. پھر اسی طرح اللہ بندوں کے دلوں میں لوہے کو حاصل کرنے اور اس کے استعمال کے طریقوں کو القاء فرماتا ہے. یہ بات بھی اللہ ہی دلوں میں نازل فرماتا ہے. اس میں کتنے منافع ہیں، تو وہ جو منعم منافع پہنچانے والا ہے، تو کیا اس کی معرفت اور اس کی عبادت میں کوئی کمی رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں. یہ تفصیل اور پیغام اس صورت میں ہے. تشمار مسبحات میں ہوتا ہے، آخرت میں نیکی پر سبقت کا بیان ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، سورہ الحدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کس دعا میں یہ الفاظ ثابت ہیں؟ ادائیگی قرض اور مالدار ہونے کی دعا ہے. حریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم اپنے بستر پر لیٹیں تو کہیں اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. آمین. نیکسٹ کوسچن حدید آیت 4 سے متعلق ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اس میں مائیت کا کیا مطلب ہے؟ کون سی مائیت مراد ہے؟ سلف صالحین میں سے بہت سے اہل علم نے مائیت کا یہ مطلب بتایا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن اپنے علم، رؤیت اور قدرت کے حساب سے ہمارے ساتھ ہے، کہ وَهُوَ مَعَكُمْ. اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے ہم جہاں بھی ہوں، مگر وہ زمین پر اپنی مخلوق کے ساتھ اس طرح نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، اسے دیکھنے والا، پوری قدرت اور تصرف والا ہے. یہ تمام صفات حسنہ اس کے لیے ثابت ہیں، مگر معیت کا معنی علم یا قدرت نہیں بلکہ بذات خود ایک صفت ہے جس کی اصل کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے لیکن اس کی صفت معیت بھی ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. یہ ایک صفت ہے، اس کو صرف علم اور قدرت کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ اس کا علم اور قدرت بھی ہے تو یہ اس کی صفت ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کی اصل کیفیت وہی جانتا ہے، وہ عرش پر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں بھی ہوں. نیکسٹ کوسچن، اصحاب رسول کی فضیلت اس صورت میں آئی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو یہ واضح ہے کہ کسی بھی صحابی کو گالی نہیں دی جا سکتی، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری میں، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان کے کسی شخص کے ایک مد یعنی آدھا کلو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے نصف کے برابر. اللہ اللہ، یعنی ہمارا اتنا خرچ کرنا پہاڑ برابر بھی، صحابہ کے پاؤ برابر بھی نہیں ہو سکتا. شہادت کے مراتب کتنے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ شہادت کی 7 قسمیں بتائی ہیں. تعاون سے مرنے والا شہید ہے، غرق ہونے والا شہید ہے، ذات الجنب، یہ لنگز کی بیماری یعنی پسلیوں کے نیچے سانس وغیرہ، اسی لیے کووڈ والے کو بھی شہید قرار دیا گیا، اور پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا، اسی لیے پریگننٹ یا ڈیلیوری ٹائم مرنے والی کو بھی شہید، آگ سے مرنے والا اور گرنے والی دیوار وغیرہ کے نیچے آ کر مرنے والا یعنی دب کر مرنے والا شہید ہے، اور ولادت کے وقت مرنے والی عورت، یہ علیحدہ سے مینشن ہے کہ وہ شہید ہے. تو حدیث میں مذکور سب لوگ شہید ہیں، مگر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا درجہ سب سے بلند ہے. اللہم وفقنا.